Yeah. का कोई नाम जामा مرکز حسینی کے اراکین آپ سے منتمل ہیں کہ آپ اس طرح متوجہ رہیں تاکہ یہ سلسلہ کسی طرح سے جاری و ساری رہے. وہ مومنین جو روز عاشور فاقہ شکنی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ چاہے نفس کی شکل میں ہو یا چاول کی شکل میں ہو یا گوشت کی شکل میں ہو جس طرح سے بھی وہ حصہ لینا چاہ رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ جمعہ کو 10 بجے دن تک اپنے عطیات مرکز حسین تک پہنچا دیں. مومنین کرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان سال روز عاشور زنجیر غنی یا پلیٹ یا چوری کسی طرح کا کوئی ایسا آلہ ماتم میں استعمال نہیں کیا جائے گا جس سے خون نکل سکتا ہو. ہمیں مقامی حکومت کی قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس بات کا بہت سختی سے پابند ہونا ہے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی ہم سے خطا سرزد نہ ہو جس کا ہمیں بہت دنوں تک کمیادہ بھگتنا پڑے. لہٰذا آپ سے ابھی سے یہ اپیل ہے کہ اپنے ذہن میں یہ جواب نکال لیں کہ اب زنجیر کا ماتم چوری بلیڈ اس طرح کی کوئی چیز روز عاشور ماتم میں استعمال نہیں کی جائے گی. آپ بھی ذہن نشین کریں اور جو مومنین فی الوقت موجود نہیں ہیں انہیں بھی اس بات کی اطلاع دے دیں. علامہ جوادی کے تصانیف ذکر و فکر قمر بنی ہاشم اور مفاتیح الجنان کا مکمل ترجمہ اور دیگر کتابیں کاؤنٹر پر موجود ہیں. آپ اگر اسے حاصل کریں اور اپنے مطالعے میں اضافہ فرمائیں. ایک پوسٹر جس میں شہدائے کربلا رحمۃ السلام کے اسماء گرامی میں ان کے قبیلے کے موجود ہیں. آپ اگر اسے حاصل کریں اپنے گھروں میں اپنی جانکاری کے لیے ٹوکرے کے طور پر اسے فریم کرا کے لگائیں. خود بھی اپنی معلومات میں اضافہ فرمائیں اور دوسرے حضرات کو بھی اسے دکھائیں تاکہ وہ بھی اسے اپنے گھر میں لے جا کے رکھیں. ہم انہیں کا ماتم کرتے ہیں. ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. مرکز حسینی کی ماہانہ ممبرشپ 25 درہم ماہانہ ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ مارکیٹ کے ممبر بنے. ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ تمام ممبران کے دوران درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں اور ایک خوش نصیب مومن جس کا نام اس میں قرآن میں آتا ہے اسے حج بیت اللہ کے لیے بھیجتے ہیں. اس سال قرآن اندازی میں غلام شفر صاحب کا نام آیا تھا اور مرکز حسینی کی طرف سے الحمدللہ کہ وہ حج سے سرفراز ہو چکے ہیں. بس محمد وال محمد صلی اللہ اب میں پرسو ذاکر جناب سید کمال حسین صاحب اور ان کے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ معصوم میں نذرانہ عقیدت سلام و نوحے کے طور پر پیش کریں. بس محمد وال محمد صلی اللہ.
Oh, my God. Thank you. I'm sorry.
دونوں آپس میں کیا کرتے تھے اکثر باتیں، ہم کو مالک نے بنایا ہے، دونوں آپس میں کیا کرتے تھے باتیں اکثر ہم کو مالک نے بنایا ہے، چہرے بس لیے اس کا کے دادا میں جناب جعفر اور نانا میں مقدر سے جناب حیدر، ایسی میدان میں ہو چولا پٹھانی اپنی، بڑے جبریل کہو سب کہانی اپنی، ہم نے مولا سے اگر رنگ کی زیادہ پانی اور قسم ظلم کے دس کر کے بنا کی کھانی، ہوگی مولا میدان میں افواج کی وہ پٹھانی، چند ہی لمحوں میں ہو جائے گا میدان خالی، حالت وہ ہے ستمگاروں کا ہونے والا، ظالموں کو نہ ملے گا کوئی سونے والا، سنتی تھی سانیے سہرا جو کبھی یہ تقریر، دل کے کہتا تھا کہ بچوں کے جاتے ہیں کبیر، ہوں گے ایک روز یہ سب مل جائے چاہے دلگیر، یا ابھی ہے میرے بچوں کے خدا تقریر، جس طرح کہتے ہیں ہر دور میں بچے زندہ، یوں ہی مر کر بھی رہیں گے میرے بچے زندہ، یاد ہے سرورِ پیشان کا، یاد ہے سرورِ پیشان کا احسان ہے، شاہ کے قدموں پہ ہو جانا ہے قربانی نے، فوجیں ہرگز نہیں کر سکتی پریشانی نے، اپنے حلقے میں لیے رکھتا ہے قرآنی نے، ابتدا سے سچے پیشہ کے حوالے ہیں یہ، ابتدا سے شہر پیشہ کے حوالے ہیں یہ، یعنی قرآن کی آنکھوں کے پالے ہیں یہ، ابتدا سے شہر پیشہ کے حوالے ہیں یہ، یعنی قرآن کی آنکھوں کے پالے ہیں یہ، اس طرح سامنے چہرہ بھی دیتی تھی سبق، رکھنا نظروں میں صدا شہر سے یہ ساتوں سبق، جلد وہ کرنا الٹ جائے زمانے کا برق، اہل قاتل کو اندازہ ہے کیا کہا پتا کبھی حق، کلمہ نانا کا کلمہ نانا ہی نہ پہنچتا ہے زمانہ سارا، بڑے جبریل پہ لکھا ہے پکانا سارا، چلے آج وہ جتنی بس یہی ماں کی دکار، میرے بچوں تمہیں جاتی ہے ویسی پیکار، ظاہر ہو کہ ہو چاہے چمن کے دلدار، دیکھو میدان میں اس طرح اڑانا رکھوار، سب یہ سمجھیں کسی تلوار کے وارث ہو تم، جنگ میں جاہر سیار کے وارث ہو تم، رات بھر بچوں کو تھپاتا رہا سب یہ خیال، جانے کب آئے گا ہم سب کے لیے وقت کھال، کب رتا دیں گے ہمیں رنگ کی شہر میں اختال، کب ملے کب نہیں دیکھیں گے ہاتھی کے کھڑانے کا جلال، سب کو ہے فکر کیوں کہ کیوں چاہ کے یوں گر گئے ہم، سب کو ہے فکر کہ کیوں چاہ کے یوں گر گئے ہم، کیا خبر ان کو کیا خواب کے ظاہر ہے، جو مقدر سے وہ ہنگامے گواہ پہنچا، دیکھا جب شاہ کا ہر شیرے گنیتا سے وہا، ہو وہ ہر سارے کردار شہر کی پسرا، بے جہاں اٹھنے گا فاطمہ کا سب سے دعا، میرے مالک تیری مرضی کے طلبگار ہیں یہ، ہر مدنی کی میرے جان کے انصار ہیں یہ، جو بھی بلکہ جنب ہے رنگ میں یوں آن محمد کی سواری آئی، بھائی کے پاس بہن دس کی ماری آئی، غم شبیر میں کرتی ہوئی زاری آئی، ہاتھ جوڑے ہوئے صحرا کی دلاری آئی، عرض کی سرخرو زین، عرض کی سرخرو زینب کو بنا دو بھیا، میرے بچوں کو بھی مرنے کی رضا دو بھیا، دیکھ کر حال کے رونے لگے شاہ خوش کو، اور جھلکنے لگے آنکھوں کے مسلسل آنسو، بولے آسان نہیں مرحلے سے وہ گلو، کس طرح دیکھوں کی پیدا ہوا بچوں کا نرو، ہر طرف رنگ میں فقط
ظلم کی تو جانی ہے، اے اگر ہے کسی شہ کا جے کا تو بس پانی ہے، میں کوئی بات پر شرمندہ ہوں سب میں ہار، کیا غلط چار سے ہیں آپ میرے ہتھیار، مصحف حق میں میری ماں کا لقب ہے کوثر، اور گہوارے میں ہے چار سے میرے یہاں اثر، مستقل میں سر ہیں پانی پلانے کے لیے، اور یہ مسئلے ہیں کہ وہ اپنا بہانے کے لیے، سن کے یہ دلگیر نے سر رو کے کہنے لگی، قربان کہے قربان کہے گی خاص، سب سے در تم کو ہو عباس ہو یا ہو اکبر، تم سلامت رہو، لٹتا ہے تو لٹ جائے گے گھر، سر میں احمد مختار کے جانی ہو تم، میرے بھیا میری اما کی نشانی ہو تم، مولانا کرام، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا، مطلب کا سارا کام آپ ہی حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ آپ ہی کے تعاون سے بچائی جاتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ابیات سے حرکت کو فراموش نہ کریں، پر محمد والے محمد صلوات اور دیگر نعرہ صلاح
اور محمد والے محمد صلوات،
اگر میری آواز سن رہے ہیں تو وہ زمین پر پہنچ جائیں، پر محمد والے محمد صلوات،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما أما بعد فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا صلى الله عليه وسلم. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں جو سلسلہ کلام عرفان حسین کو عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا, اس کے چھٹے مرحلے پر کچھ باتیں حکمت حسین ابن علی سے متعلق گزارش کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے لفظ حکمت کی مختصر سی تشریح, اور اس کے بعد یہ گزارش کرنا ہے کہ اسلام دین حکمت ہے اور اسلام کا کوئی قول کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. پروردگار عالم نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا تو پیغمبر کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی قرار دیا کہ لوگ دو اہم چیزوں سے بے خبر ہیں, پیغمبر انہیں دونوں سے باخبر بنائے. نہ یہ کتاب جانتے ہیں نہ یہ حکمت جانتے ہیں. پیغمبر کا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے اور انہیں حکمت بھی دے. کیونکہ قوم ایسی ہے جو ضلال مبین میں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے, علمی اعتبار سے بھی خالی ہاتھ اور عملی اعتبار سے بھی یا بے عمل یا بد عمل. لہذا پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ انہیں علمی اعتبار سے مالا مال بنانے کے لیے کتاب کی تعلیم دیں, عملی اعتبار سے انہیں سدھارنے کے لیے حکمت کی تعلیم. جو چیز انسانی زندگی میں علم کے کام آتی ہے اس کا نام ہے کتاب, اور جو انسان کے کردار کی اصلاح کرے اس کا نام ہے حکمت. فلسفے کی دنیا میں علم بھی حکمت ہی میں شامل ہوتا ہے, لیکن میں ان تمام تفصیلات میں آپ کا وقت صرف نہیں کر سکتا. صرف اجمالاً یہ گزارش کرنا ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے عملی مرحلے ہیں ذاتی اصلاح سے لے کر اور ملکی انتظام تک, یہ سب دائرہ حکمت میں شامل ہیں. اور حکمت اس مستحکم مضبوط با معنی اور عقلی عمل کا نام ہے کہ جس کی بنیادیں علم پر قائم ہوں, جس کی بنیادیں عقلی احکام پر قائم ہوں, اور اس کے بعد انسانی کردار کی بنیاد اس حکمت پر قائم ہو. حکمت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اپنے نفس کی اصلاح, اس لیے کہ جب تک اصلاح نفس نہ ہو سکے اس وقت تک دنیا کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آج دنیا کا ہر مسئلہ جو اصلاح کے مرحلے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کا بنیادی راز یہی ہے کہ دوسروں کو سنوارنا چاہتا ہے, اپنی ذات سے بے خبر ہو گیا ہے. دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنا سکا. اور میں یہ بھی ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلح اگر وہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے دنیا کی اصلاح کرنا چاہے جب بھی منزل اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بہت پرانی مثل ہے, طبیب حکیم ڈاکٹر اپنا علاج خود کرے تو شاید وہ علاج اتنا کامیاب نہ ہوگا جتنا کامیاب وہ علاج ہوتا ہے جہاں مریض کوئی اور ہو معالج کوئی اور. دور قدیم میں فن طب میں یہ محاورہ مشہور تھا, رائے العلیل علیل, بیمار کی رائے خود بھی بیمار ہو جاتی ہے. اس لیے جو رائے قائم کرنے والا علاج کرنے والا ہے اگر وہ خود ہی پہلے سے بیمار ہے تو اسے اپنی بیماری کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے, علاج کیا کرے گا. اسے اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے, وہ واقعی اعتبار سے علاج کیا کرے گا. اور یہ بات درمیان میں آ گئی ہے تو میرے موضوع میں شامل نہیں ہے, لیکن بہرحال چیز قابل توجہ ہے, اس پر آپ نگاہ رکھیں گے. ساری دنیا میں ساری بیماریوں کے علاج جو ناکام ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، ایک بڑا بنیادی راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے وہ مرض کو نہیں جانتا، جو مریض ہے وہ علاج نہیں جانتا. شاید آپ میری بات سے جلدی اتفاق نہ کریں گے، لیکن بارہ دنیا میں ہوتا یہی ہے، اور ہماری دنیا میں تو بہرحال ہی ہوتا ہے. اب کوئی ایسی ماڈرن دنیا کہیں ایجاد ہو گئی ہو یا ہو جائے، اس کا حساب الگ ہے. جو علاج کرنے والا ہے وہ مرض نہیں جانتا. بیمار ڈاکٹر صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، یا کیا تکلیف ہے اسے اگر کہہ دیا سر میں درد ہے تو ہے، اور اگر کہہ دیا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے وہ بتا سکے میرے سر میں درد ہے یا نہیں ہے. تکلیف میں بیان کروں گا، دوا وہ دیں گے. تو اگر تکلیف بیان کرنے والا خود ہی اپنی تکلیف کو نہیں سمجھا، اگر تکلیف بیان کرنے والا خود ہی اپنی ذات سے خیانت اور بددیانتی کا عمل انجام دینے لگے تو بیچارہ طبیب یا ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ علاج جانتا ہے، بیماری نہیں جانتا. اور یہ بیچارہ جو بیمار ہے یہ بیماری خود جانتا ہے مگر علاج نہیں جانتا. جب کام دو انسانوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ناکامی کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے. میں نے ایک لفظ کا اس کے معنی با اطمینان سے غور کیجیے گا، یہاں کوئی ڈاکٹری کا کلاس نہیں کھلا ہوا ہے. میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری خرابی ہوتی ہے جو بیمار ہے وہ علاج نہیں جانتا، جو علاج کرنے والا ہے وہ بیماری نہیں جانتا ہے. اسی لیے جب دونوں میں اتفاق ہو جاتا ہے علاج کام آ جاتا ہے. جہاں ذرا اختلاف پیدا ہو گیا، یا وہ بیماری نہ سمجھ سکے یا وہ علاج نہ سمجھ سکا، تو وہیں وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھتی جاتی ہے علاج چلتا جاتا ہے. ایک دن وہ ہوتا ہے کہ آخری سانس میں انجیکشن دیا گیا مگر مریض دنیا سے رخصت ہو گیا. اس لیے کہ یہ اختلاف برقرار رہ گیا کہ بیمار کوئی اور ہے، معالج کوئی اور ہے. جو بیماری جانتا ہے وہ علاج نہیں جانتا، جو علاج جانتا ہے وہ بیماری نہیں جانتا. اور ساری کمزوری یہ ہے کہ علاج کرنے والا معالج ہے، عالم الغیب نہیں ہے. تو جب تک علاج کرنے والا معالج ہوگا اور عالم الغیب نہیں ہوگا، وہ رحم و کرم پر ہے اس بیمار کے. اگر صحیح بیماری معلوم کر لے گا علاج ہو جائے گا، صحیح بیماری بتا دے گا علاج ہو جائے گا. اگر وہ خود ہی اپنے کو صحت مند کہتا رہے گا تو غریب ڈاکٹر کیا کرے گا، معالج کیا کرے گا؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ جسمانی علاج کے لیے بھی کچھ ایسے طبیب معین کیے جائے کہ جن کے ساتھ مریض غداری نہ کر سکے. وہ لاکھ کہے کہ میں صحت مند ہوں مگر وہ پہچانتے ہو کہ بیمار ہے. وہ لاکھ کہے سر میں درد نہیں ہے مگر وہ جانتے ہو کتنا درد سر ہے. وہ لاکھ کہے میں صحت مند ہوں مگر یہ سمجھے کہ بیمار ہے. اسی لیے جو خدا نے جنہیں طبیب بنایا تھا انہیں بیماروں کے رحم و کرم پر نہیں جوڑا تھا. وہ ہر ایک کے نفس کی کمزوری جانتے ہیں، وہ ہر ایک کی بیماری کو پہچانتے ہیں. بولے جو سامنے آ کے بیٹھا ہوں یہی کہتا ہے ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مسلح کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی بہترین کردار والا نہیں ہے. مگر جیسے کا بہترین کردار والے خدا نے کہا لا پیغمبر ہوشیار رہیے گا، یہ مسلح کہتے ہیں مفسد، یہ کہتے ہیں انکا رسول اللہ، ہم بتا رہے ہیں انہم لکاذبون. تو جب مریض ہی اپنے ساتھ غداری کرے گا تو معالج علاج کیا کرے گا؟ اسے خدا نے اپنے معالج کو جسے اس نے طبیب بنایا تھا ایسا صاحب علم و کردار بنایا کہ لاکھ وہ کہتا رہے میں بیمار نہیں ہوں مگر پیغمبر بیماری کو جانتا ہے، علاج کرنا بھی جانتا ہے. یہی وجہ ہے ہم زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں اور پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہے، نزلے کا علاج ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بیمار کے سامنے نہیں مردے کے سامنے اگر سورہ ہم کو کیا جائے اور مردہ اس کے بیٹھ جائے تو خبردار تعجب نہ کرنا، کلام پروردگار کا کام ہے مردوں کو زندگی دینا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم آپ اگر دنیا کی اصلاح کرنا چاہیں، اور اصلاح عالم کے بنیادی شرط ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، تو بالآخر اپنی اصلاح کون کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے، یعنی ہم ہی بیمار، ہم ہی معالج. آپ سے سنا نفس کی اصلاح یوں ہوتی ہے، وہ کام شروع کر دیا. ان سے سنا اصلاح نفس یوں ہوتی ہے، وہ کام شروع کر دیا. جہاں جو کام سن پایا کہ نفس اس سے پاکیزہ ہوتا ہے، ہم نے وہی کام شروع کر دیا. لیکن بہرحال یہ نفس اپنے مقام پر رہے گا کہ علاج کرنے والا وہی ہے، بیمار وہی ہے، ہمارا ہی نفس کمزور ہے، ہم ہی اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اصلاح خود ہی کمزور رہ جائے گی، اس کے نتیجے میں جو اصلاح عالم ہوگی اس میں استحکام کہاں سے پیدا ہوگا؟ کاش میری بات واضح ہو جائے. یہ مجھے معلوم ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مگر کرے گا کون؟ ہم ہی تو اپنے نفس کی اصلاح کریں گے، یعنی جو بیمار وہی معالج. اور جب تک یہ کمزوری رہے گی اس وقت تک نہ اس کی اصلاح ہوگی نہ یہ کسی کی اصلاح کر سکے گا. اگر آپ نے اس نقطے کو محسوس کر لیا ہے تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہم خود اپنی اصلاح کر کے اصلاح کرنا چاہیں گے نہ مسئلے کا اعتبار ہوگا نہ ان کا اعتبار ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو اصلاح عالم کی ذمہ داری دی جائے وہ خود اپنے نفس کی اصلاح کرنے والا نہ ہو. جس کو اصلاح قوم کا ذمہ دار بنایا جائے اس سے یہ نہ کہا جائے کہ پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ اس کے بعد لوگوں کو پاکیزہ بناؤ. یہ بیچارہ خود اپنے کو کیسے پاکیزہ بنائے گا؟ اسی لیے پروردگار نے جن کو نفس پاکیزہ بنانے کا ذمہ دار بنایا تھا ان کے نفس کی پاکیزگی کو ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ان کے نفس کو اس نے پاکیزہ بنایا، کائنات کے نفس کو انہوں نے پاکیزہ بنایا. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر نہیں سمجھے تو اب سمجھے آیت تطہیر کے معنی کیا ہیں. انما یرید اللہ، اہل بیت تمہاری طہارت کا خدا ذمہ دار ہے، تمہاری پاکیزگی کا خدا ذمہ دار ہے. تم میں اور ساری دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سب اپنے نفس کی خود اصلاح کرتے ہیں، تمہارے نفس کو اس نے پاکیزہ بنایا ہے. اور جب تک مریض معالج ایک رہے گا کمزوری برقرار رہ جائے گی، اور جب وہ اصلاح کرنے والا وہ پاکیزہ بنانے والا ہوگا تو جب تک ارادہ خدا کمزور نہ ہو جائے طہارت آل محمد کمزور نہیں ہو سکتی. تو حکمت عملی کا پہلا مرحلہ ہے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، دوسرا مرحلہ اپنے اطراف کو، گھر والوں کو، اپنے متعلق افراد کو پاک و پاکیزہ بنانا اور ان کے نفس کی اصلاح کرنا، آخری مرحلہ ہوتا ہے اصلاح عالم کے مرحلے میں اور اس میدان میں قدم رکھنا. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو حکمت عملی کے مختلف مراحل کی شکل میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن سب کا خلاصہ یہ کہ انسان وہ طریقہ کار اختیار کرے جو طریقہ کار واقعی اصلاح کر سکتا ہو، جس کے لیے بہترین نسخہ ہے قرآن حکیم. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی پہلے کتاب پڑھو تاکہ دوا معلوم ہو جائے، پہلے کتاب پڑھو تاکہ نسخہ معلوم ہو جائے، پہلے علم کتاب حاصل کرو تاکہ علاج معلوم ہو جائے، اس کے بعد پیغمبر کی حکمت سیکھو تاکہ معلوم ہو دوا کو کیسے استعمال کرایا جائے گا، نسخے پر کیسے عمل کرایا جائے گا. یہ خلاصہ ہے تعلیم کتاب و حکمت کا. علم دینے کا نام ہے تعلیم کتاب، عمل کی اصلاح کا نام ہے تعلیم حکمت. سرکار دو عالم نے یہ دونوں کام اپنی زندگی میں انجام دیے، فریضے الہی کو مکمل طریقے سے ادا کیا اور ایسا ادا کیا کہ پروردگار عالم سے سند کمال حاصل کر لی کہ جو پیغمبر کی ذمہ داری تھی پیغمبر نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا. یہ مختصر خلاصہ ہے. اب میں چاہتا ہوں تاریخ اسلام کے چند اوراق آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حکمت کی راہ میں آگے بڑھنے والے اور حکیمانہ اعمال انجام دینے والے کیسے افراد ہوتے ہیں. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے دو لفظ اور ضمن یاد رکھیے گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بار بار اپنا تعارف کرایا ہے لفظ حکیم سے. یہ حکیم نہیں جو ہمارے یہاں طبیب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، علاج کرنے والے، دوا دینے والے، نسخہ لکھنے والے نہیں، اگر تو اس کا بھی نسخہ ہی لکھا ہے اور اتنا طویل نسخہ لکھا ہے جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے. لیکن پروردگار عالم نے اپنے کو حکیم قرار دیا. اور اس کے لیے دو شعبے قرار دیے. دونوں شعبے میں اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا. کیا اس شعبے سے اس شعبے کو پہچان لو یا اس شعبے سے اس شعبے کو پہچان لو. خدا کے اس کائنات میں دو کام ہیں. میں خلاصہ گزارش کروں, کام تو بہت ہیں لیکن دو قسم کے کام ہیں پروردگار عالم کے اس کائنات میں. ایک کام کا نام ہے تخلیق, پیدا کرنا. اس پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ پروردگار. زمین آسمان ستارے سیارہ سوابق جو کچھ بھی کائنات میں ہے, اس پوری کائنات کا خالق ہے پروردگار. اور یہ انسان جو اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے, یہ بھی مخلوقات میں اشرف ہے, خالق نہیں ہے. علم القرآن خلق الانسان, اس انسان کو بھی خدائی نے پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ خود ہی بیان کیا ہے, ان تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کائنات میں خدا کا ایک کام ہے کار تخلیق. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, جب کائنات میں کوئی ذرہ وجود میں آتا ہے, جب کوئی پتی پیدا ہوتی ہے, ایک دانہ اگتا ہے, ایک ستارہ سامنے آتا ہے, جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے, سب کے خالق کا نام ہے پروردگار. اس پوری کائنات میں کوئی چیز کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے, جو کچھ ہے سب مالک کی تخلیق کا نتیجہ ہے. تو پروردگار کا ایک کام ہے جس کا نام ہے تخلیق. اور دوسرا کام ہے کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کی زندگی کے لیے ایک قانون بنایا ہے. اگر درخت کو پیدا کیا ہے تو درخت کی بقا کا ایک قانون بنایا ہے. اگر ذرات کو پیدا کیا ہے تو ذرات کی بقا کا ایک قانون بنایا ہے. اگر جانوروں کو پیدا کیا ہے تو ان کی زندگی کا ایک نظام بنایا ہے. اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو چونکہ صاحب عقل و ارادہ تھا, لہذا اس کی زندگی کے واسطے بھی ایک مفصل قانون بنایا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے شریعت. انسانی زندگی کے بعد جو قانون بنا ہے اس کا نام ہے شریعت. جو درختوں کی بقا کا قانون ہے اس کو شریعت نہیں کہا جاتا. جو جانوروں کی زندگی کا قانون ہے اس کو شریعت نہیں کہا جاتا. لیکن جو انسانی زندگی کا قانون ہے اسے شریعت کہا جاتا ہے. اسے شریعت اس نظام کا نام ہے جس کو بناتا ہے خدا, عمل میں لاتا ہے بندہ. اس پر عمل کرنا ہے بندے کو اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے. جانوروں کے ایسا نہیں ہوتا ہے, پتھروں میں یہ بات نہیں ہے, درختوں میں یہ بات نہیں ہے, لیکن نظام پروردگار ہر جگہ کام کر رہا ہے. تو تخلیق میں اسی کا نظام اور زندگی گزارنے میں اسی کا نظام, یہ دو شعبے ہیں پروردگار عالم کے کاموں کے. سارے عالم کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو وہ خدا کے نظام تخلیق میں شامل ہوگا یا خدا کے نظام تشریح میں شامل ہوگا. پروردگار نے کہا میں ہوں خدا حکیم. توجہ, میں ہوں خدا حکیم. اگر میری حکمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو چاہے میری تخلیق میں دیکھو اور چاہے میری تشریح میں دیکھو. جو قانون بنا دیا وہ حکمت سے الگ نہیں ہے, جو بنا دیا مخلوق بنا دی وہ حکمت سے الگ نہیں. یہ پوری دنیا ہے. اگر آپ آل محمد کے ارشادات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ان باتوں کی معنویت کا اندازہ ہوگا. آنے والا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم, امام کی خدمت میں آیا اور وہ امام سے کوئی حکمت پروردگار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے اور کچھ سیکھنا چاہتا ہے. امام نے ایک وجود انسان کو سامنے رکھے, پورے انسانی حلیے کا نقشہ کھینچ دیا اور سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک ہر جزو بدن کی حکمت و مصلحت کا ذکر کیا. اور جو لوگ نہیں جانتے تھے, وقتاً فوقتاً جب کوئی امام کے سامنے آ گیا اور ذرا اپنی قابلیت کا اظہار کیا تو امام نے فوراً اسے پوچھ لیا کہ اگر خدا حکیم ہے تو ذرا اس کام کی حکمت تو بتاؤ. ساری قابلیت رکھی رہ گئی. واقعات آپ کو معلوم ہیں, نہیں معلوم ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, پڑھ لیجیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو پروردگار عالم نے جو کچھ بھی کائنات میں پیدا کیا ہے کوئی کار خدا حکمت سے خالی نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم سوچتے آخر اس ناخون کا فائدہ کیا ہے جو بلا وجہ ہفتے بھر میں پہنچ جاتا ہے اور بلا سبب کاٹنا پڑتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اب جب کوئی ناخون پر ریسرچ کرنے والا ایک 400, 500, 800 صفحے کا تھیسس تیار کرتا ہے تو لوگ اس کی قابلیت کی داد دیتے ہیں. نہیں توجہ کہ میں نے کیا کہا. ایک آدمی نے ناخن پر ریسرچ کی اور ایک 500 صفحے کا تھیسس لکھ دیا, ڈاکٹر صاحب ہو گئے, پی ایچ ڈی ہو گئے, عہدہ لے کے چلے جائے, ڈگری لے کے چلے جائے, لوگ کتنا قابل ہے. ارے ناخن کی مصلحت تو معلوم کر لیا، ہائے کیا ناانصافی ہے کہ جس نے مصلحت کو معلوم کر لیا اس کی قابلیت کی داد دی جاتی ہے، اور جس نے اس مصلحت کو ایجاد کیا اس کی حکمت کو کوئی نہیں پہچانتا۔ آج ساری دنیا میں جتنے ڈگری پانے والے ہیں سب خالی حکمتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی حکمتوں کا موجود نہیں ہے۔ آنکھوں میں اتنے پردے کیوں رکھے گئے ہیں؟ روشنی اتنے پردوں سے کیوں گزرتی ہے؟ ادھر سے کیوں جاتی ہے، ادھر سے کیوں آتی ہے؟ پیر ایسے کیوں بنے، ہاتھ ایسے کیوں بنے، ناک ایسی کیوں بنی، بال اتنے کیوں ہیں؟ یہ ساری ریسرچ جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور ایک جزو بدن کی ریسرچ پر بڑی بڑی ڈگریاں لوگ لے کے ٹہل رہے ہیں، اور سب ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب بات آئیے جب دنیا کے، تو عزیزوں یاد رکھیے گا کم از کم مومن مسلمان ہونے کے اعتبار سے اتنی معرفت خدا تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے ناخن پر ریسرچ کی، انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر ریسرچ کی، انہوں نے انگلیوں کے خطوط پر ریسرچ کی، انہوں نے پیشانی کے خطوط پر ریسرچ کی، انہوں نے آنکھوں پر تحقیق کی، انہوں نے کانوں کے پردوں پر تحقیق کی، انہوں نے ناک کے سوراخ پر تحقیق کی، انہوں نے جزو بدن پر تحقیق کی۔ جب سینکڑوں تحقیق کرنے والے اکٹھا ہو گئے تو ایک انسان کے وجود کی تحقیق ہو سکی۔ آج میری بات کو میرے بچے محسوس کر سکے، جب لاکھوں محققین اکٹھا ہو گئے تو ایک انسان کے وجود کی مصلحتیں سمجھ میں آئی۔ اب تو پہچانو کہ لاکھوں محققین مل کے جس وجود کو پہچانتے ہیں اکیلا خدا اس وجود کو بناتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محترم، بات دور نہ چلی جائے کہ موضوع نامکمل رہ جائے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، باتیں بہت ہیں۔ تو پروردگار عالم کے ایک نظام تخلیق ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک نظام تشریع ہے، جہاں خدا قوانین بناتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول طے کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن دونوں شعبے وہاں جہاں انسان جاہل ہے، غور فرمائیں گے، نہ تخلیق کے بارے میں کچھ جانتا ہے نہ تشریح کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ خدا کا کام یہ بھی ہے، خدا کا کام وہ بھی ہے۔ ایک صاحب آئے، پہلے یہ بتائیے کہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہوتی ہے؟ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ بتائیے مغرب کی 3 کیوں ہے اور یہ شادی 4 کیوں ہے مثلا۔ میں نے کہا بتا دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسا بتا دوں گا کہ زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے، لیکن ایک سوال میرا اس کا جواب آپ دے دیجیے۔ گئے ہاں پوچھئے، میں نے کہا یہ ہاتھ کے 5 انگلیاں کیوں ہیں اور چھوٹی بڑی کیوں ہیں؟ کیا بنانے والے کا سانچا ٹیڑھا ہو گیا تھا؟ اور اگر بنانے والے کا سانچا ٹیڑھا ہو گیا تھا تو اللہ نے چاقو بھی تو پیدا کر دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بنانے والے نے ٹھیک نہیں بنایا، جو اونچ نیچ ہے یہ مساوات کے خلاف ہے، یہ عقل و منطق کے خلاف ہے۔ تو چاقو آپ کے ہاتھ میں، کم سے کم اپنی انگلیاں برابر کر لیے تاکہ یہ تو کہا جائے کہ ہم مساوات کے علم بردار ہیں۔ کہ جتنے مساوات کے علم بردار ہیں اپنے پنجے کو تو آج ٹھیک نہیں کر سکے، یہ ساری کائنات کو برابر بنانے چلے ہیں۔ غور کیا، آپ بتا دیجیے یہ انگلی چھوٹی کیوں ہے، یہ اس سے بڑی کیوں ہے، یہ اس سے بڑی کیوں ہے، یہ اس سے بڑی کیوں ہے، یہ پتلی کیوں ہے، یہ انگلی موٹی کیوں ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ چلو یہ تو بنانے والا جانتا، میں کہاں سے بتاؤں گا۔ میں نے کہا عزیز محترم، اسی بنانے والے 2 چیزیں بنائی ہیں، آپ کی انگلیاں اسی نے بنائی ہیں، مگر وہ شادی رکھتے انہوں نے بنائی ہے۔ ایک آپ بتا دیجیے، ایک میں بتا دوں گا، اگر یہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں اور اسی سے کاروبار چل رہا ہے تو وہ بھی چھوٹی بڑی نمازیں ہوگی، اسی سے کاروبار بندگی چل رہا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں عزیزان محترم، میں کسی کو خاموش کرنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس نقطے کو پہچانیں، یہ نظام تخلیق بھی خدا کا ہے، بنانے والے کا ہے، اور نظام تشریح بھی خدا کا ہے. یہ مخلوق آپ کے سامنے ہے، اس مخلوق کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو جیسے مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، ویسے اگر قانون کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو دخل اندازی کا ارادہ نہ فرمائیں. یہ چھوٹی بڑی انگلیاں ہیں، اسی سے زندگی کا کام چل رہا ہے، وہ دو رکعت تین رکعت چار رکعت، اسی سے بندگی کا کام چل رہا ہے. اب کیسے زندگی کا کام چل رہا ہے یہ انگلیاں بنانے والا جانتا ہے، کیسے بندگی کا کام چل رہا ہے یہ رکعتیں بنانے والا جانتا ہے. یہ بتائیے کہ قیام کیوں ہے، رکوع کیوں ہے، سجدہ کیوں ہے، ایک ہی طرح سے ہو جاتا تو میں نے کہا آپ خود بتا دیجیے کہ آپ کبھی سیدھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کمر میں اتنی لچک کیوں ہے کہ جھک جاتے ہیں، نہ کمر میں لچک ہوتی نہ حکم رکوع آتا. نہیں کہتی آپ نے، اگر انسان کی کمر جھکنے کے لائق ہی نہ ہوتی تو ظاہر حکم رکوع آتا ہی نہیں. اگر انسان زمین پر گرنے کے قابل نہ ہوتا تو مالک ایسا تو ظالم نہیں ہے کہ حکم سچا دے دے گا. تو پہلے تو تخلیق میں یہ لچک پیدا ہوئی، اس کے بعد تشریح کا قانون آیا. تو پہلے آپ بتا دیے کہ آخر یہ کمر بالکل سیدھی کیوں نہ کر دی گئی، چوبیس گھنٹے یوں ہی کھڑے رہتے اور آخر میں پارسیوں کی طرح دفن ہو جاتے، کئی جھکنے کی نوبت ہی نہیں آتی. مائی بتا انسان ایسا سر بلند ہے کہ کبھی جھکتا ہی نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ زندگی سربلندی میں نہیں کہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، زندگی کا نظام یوں ہی چلتا ہے، کبھی اٹھنا پڑتا ہے کبھی جھکنا پڑتا ہے. تو اگر نظام زندگی یوں ہی چل رہا ہے، کبھی سیدھے ہو جاؤ کبھی جھک جاؤ، تو نظام بندگی بھی یوں ہی چلتا ہے. خدا نے کہا جیسے جیسے زندگی کے رنگ بدلتے جائیں ویسے میرے سامنے سر جھکاتے جاؤ. اگر سیدھے کھڑے ہو تو مجھے یاد رکھو، اگر جھک جاؤ تو مجھے یاد رکھو، اگر اور آگے بڑھ جاؤ تو مجھے یاد رکھو. تخلیق تشریح سے الگ نہیں ہے، تشریح تخلیق سے الگ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سرخی ہے، ایک عنوان ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے مہینوں کا وقت درکار ہے، بلکہ پوری زندگی بھی ناکافی ہے، اور کم از کم مجھ جیسے بے علم یا کم علم کو بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے کہ پروردگار عالم نے تخلیق میں اور قانون میں کیسا ارتباط رکھا ہے. اور جب تک انسان تخلیق کی مصلحتوں کو نہ پہچان لے اس وقت تک تشریح کی مصلحتوں کو نہیں پہچان سکتا. یہ تو خالی زبان ہے کہ انسان کو اللہ نے قوت گویائی دے دی ہے اور دیکھا کسی اور پہ اعتراض کریں گے، مار کھا جائیں گے، بہتر یہ کہ خدا ہی پہ اعتراض کرو. اس لیے وہی ایسا حلیم کریم ہے، سب سن لیتا ہے. ورنہ میں کوئی کام کروں آپ کے مولانا یہ آپ نے کر غلط پڑھا تھا، میں کہوں گا آپ کیا سمجھیں گے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں سمجھ سکتی. یہ وہیں سے شروع ہو گیا. کسی نے کہا جی نہیں بالکل غلط تھا، میں کہ دیکھے آگے کچھ نہ بولیے گا. یہ ہمارا آپ کا مزاج ہے کہ جہاں دو جملے برداشت ہی ہوتے، حالانکہ کیا نہ اس نے میرے علم کا انکار کیا، نہ میری خطابت کا، نہ میرے ذاکری کا، خالی ایک بات کے بارے میں کہہ دیا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے لیے مسئلہ قوت برداشت سے باہر نکل گیا. میں یا کچھ کہنے کے لیے تیار ہو گیا یا لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کیسا حلیم ہے وہ پروردگار، ارے حکمتوں کا کیا اعتراض ہے، وجود تک کا انکار کر دیا. کروڑوں انسان ہیں جو اس کے وجود کے بھی قائل نہیں ہے، نہ کسی سے لڑتا ہے، نہ کسی سے بحث کرتا ہے، نہ کسی کو سزا دیتا ہے، نہ کہیں مار پڑتی ہے، بلکہ جو جتنا انکار کرتا جاتا اس کو اتنی جھیل دیتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اس کی حکمت کا ایک شعبہ ہے. اگر سزا دے دیا تو دونوں برابر سمجھے جائیں گے، دونوں برابر سمجھ لیے جائیں گے. ان کی اوقات کیا ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، یہ شعبہ ان کے ہاتھ میں جتنا آگے بڑھنا چاہیں بڑھے. جب ہمیں وقت آ جائے گا تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ ہم کوئی سزا نہ دیں گے، جس کے بل بوتے باقا رہے تھے وہی سزا دے گا. بات بات نکل آتی ہے، یہ ہمارے مقابلے میں جائیں گے، جس کی وجہ سے آگا رہے تھے وہی سزا دے گا. جیسے موسیٰ نے آگے فرعون سے کہا اے خدا ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ، کیا تم کون ہو جو میرے سامنے بات کرو گے، وہ حاضر انہار تکلیم من تحتی، ارے دیکھو میرے سامنے نہریں بہ رہی ہیں، میرے سامنے نہریں بہ رہی، تم کو تو چلو پانی نصیب نہیں ہوتا، تم مجھے کیا سمجھاؤ گے، عقل کس بات کی ہے.
خدائی کس بات پر چل رہی ہے؟ سارا غرور یہ کہ نہریں میرے قبضے میں ہیں، خدا نے کہا میں کوئی سزا نہ دوں گا، یہ نہر ہی سزا دے گی۔ قارون کے سامنے قانون پروردگار آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں تو رہنے کے لیے مکان نصیب نہیں ہے، یہ زمینیں میرے قبضے میں ہیں۔ پروردگار نے کہا میں کیا سزا دوں گا، یہ زمین ہی سزا دے گی، جو جس کے بلبوتے واکڑا اسی نے سزا دی۔ میں نے ایک بات کی سوچیے گا، غرور کی بنیادیں پہچان کے جو جس کی بنا پر غرور میں مبتلا ہوتا ہے، خدا اسی کے ہاتھوں سزا دلواتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو عوامی طاقت سے اوپر آتے ہیں، عوامی انہیں کھیل کے نیچے اتارتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تفصیلات میں جانا نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ اہم موضوعات درمیان میں آ گئے جو میرے موضوع سے متعلق تھے، اس لیے میں نے چند باتیں گزارش کر دی، ورنہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے ایک پورا تفصیلی جائزہ لیتا اس حکمت کا جو پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کے حوالے کی ہے، تاکہ ہم محسوس کریں کہ ان کے اعمال میں کتنی حکمت پائی جاتی ہے، اور انہوں نے زندگی میں کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جو قدم غیر حکیمانہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم سے لے کر اور سرکار سید الشہداء تک پورے حالات کا جائزہ لیتا اور آپ کے سامنے گزارش کرتا کہ اللہ کے نمائندوں کا کوئی عمل خالی حکمت نہیں ہے، اور جو کام کیا ہے وہ ویسا ہی منظم اور مرتب ہے قانون الہی کے مطابق، جیسے پروردگار عالم نے اپنی حکمت کا مظاہرہ اپنی تخلیق میں کیا ہے۔ پروردگار نے اپنی حکمت کا مظاہرہ اپنی تشریح اور قانون میں کیا ہے، ویسے خدا نے اپنے نمائندوں کو ایسا حکیم بنایا ہے کہ ان کا کوئی عمل خلاف حکمت نہیں ہے۔ مگر شاید اب اتنے تفصیلی جائزے کے لیے وقت نہیں رہ گیا ہے، لہذا بس بات کے دو رخ، ابتدا اور انتہا، تاکہ یہی سے آپ کو بات کا اندازہ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہم آپ جیسا جب اسے فکر اصلاح پیدا ہوتی ہے تو وہ اصلاح کے لیے پھر تلاش کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی اصلاحی کام کرے، بعض نصیحت، ذاکری، تبلیغ، معاوضہ، جو بھی ہمیں کرنے کا شوق ہے، تو اس کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، کہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں۔ اور عام طور سے ہر آدمی اپنے علاقے سے کام شروع کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، لیکن آپ پہلے نظر اسے پہچانیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کروں، مجھے شوق ہے اصلاح عالم کا، تو میں نے سوچا میں اپنے گاؤں سے شروع کروں۔ مگر پریشانی ہے کہ جیسے گاؤں میں لوگوں سے کہوں گا، بزرگوں سے، کہ یہ جو آپ داڑھی منڈاتے ہیں یہ غلط کام ہے، کہیں گے اچھا اور اپنے بابا جان تو بھول گئے آپ۔ مثلا میں نے ایک آدمی چلا اور دیکھیے جو آپ سود پر پیسہ چلاتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے چچا کو بھول گئے؟ ان سے کہا دیکھیے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، کہ اپنے بچپنے کی شرارتیں بھول گئے؟ میں نے کہا دیکھیے آپ دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، کہ آپ جو مدرسے سے پرنسپل چورا کے لائے تھے وہ بھول گئے؟ ارے لاکھوں مصیبتیں ہیں، بچپنا انہیں کے درمیان گزرا، جوانی انہیں کے درمیان گزری، زندگی انہیں کے درمیان گزری، خاندان وہی جانتے ہیں، اعزاء کو وہی جانتے ہیں، تاریخ کو وہی جانتے ہیں۔ تو سب سے اچھا کام یہ ہے کہ پڑھو کہیں اور، مظاہرہ کرو کہیں اور، چلو ابو ظبی میں وہاں تبلیغ کریں گے۔ نہ کوئی میرے بچپنے کو جانتا ہے، نہ کوئی میری جوانی کو جانتا ہے، میں اسکول میں پڑھتا تھا یا کھیلتا تھا کوئی نہیں جانتا، پرنسپل پہنچتا تھا یا چوراتا تھا کوئی نہیں پہچانتا ہے، سب سے بڑے مولانا بڑے مقدس آ گئے ہیں۔ تو ہر مسلح کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہاں سے کام شروع کرو کہ جہاں کوئی کمزوریوں کا جاننے والا نہ ہو، تاکہ بعد میں اثر ہو۔ اب ذرا حکمت پیغمبر دیکھیے، اللہ نے کہا میرے پیغمبر یہ پوری کائنات میری ہے، میں کہیں سے کہہ سکتا ہوں کام شروع کرو، لیکن پہلے اپنے عشیرے سے کام شروع کرو، پہلے اپنے قبیلے سے کام شروع کرو، پہلے اپنے خاندان سے کام شروع کرو۔ اے حضور آپ خاندان سے کام کیسے شروع کریں گے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے میرا بچپنا دیکھا ہے، انہوں نے میری جوانی دیکھی، اب تو 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ نہیں غور کریں، ایک ایک لفظ سوچیے گا، اب تو 40 سال کا ہو گیا ہوں، اب وہ جذبات امنگوں کا زمانہ گزر گیا، وہ سارا زمانہ ان کی نگاہ کے سامنے گزرا ہے۔ جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا بولنے کے واسطے، تو کوئی کہے گا بچپنے میں ایسے تھے، کوئی کہے گا 10 سال کی عمر میں ایسے تھے، کوئی کہے گا 20 سال کی عمر میں ایسے تھے، کوئی کہے گا 40 سال کی عمر تک ایسے تھے، کوئی تو بولے گا۔ توجہ کریں, کوئی تو بولے گا, اور جب ان میں کوئی بولنے والا نہ پیدا ہو تو اس کے بعد جب میرا پیغام باہر جائے گا تو باہر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. حکمت تبلیغ پیغمبر یہ ہے کہ وہاں سے کام شروع کرو کہ جس سے پوری زندگی کو دیکھا ہو. اور بات آئی ہے تو یہ جملہ بھی یاد رکھیے, کبھی کام آئے گا, معاشرے نے پیغمبر کے باپ کو دیکھا ہے, پیغمبر نے نہیں دیکھا. پیغمبر نے اپنے والد کے بزرگوار کو نہیں دیکھا تو کتنی اچھی بات تھی, جیسے کہتے قولو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. جب بت پرستی غلط ہے, پتھروں کے سامنے جھکنا حماقت ہے, ویسے کوئی پرست یہ کہتا تمہارے بابا جان تو ہمارے ساتھ بت پرستی کرتے تھے. اللہ کتنا پاکیزہ کردار ہے کہ دیکھنے والوں کے سامنے نہ دیکھنے والا بول رہا ہے مگر کسی میں ہمت نہیں کچھ کہنے کی. پیغمبر نے کہا میں نے تنہا اپنے کمال کردار کا کلمہ نہیں پڑھوایا, عبداللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوایا, اپنے بابا کے کردار کا کلمہ پڑھوایا. اور اس سے آسان بات یہ تھی کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا میں توحید کا علم بردار ہوں, میں بت پرستی کے خلاف پیغام لے کر آیا ہوں, اور ایک بچہ کھڑا ہو گیا. اب وہ کہہ رہا گھبرائیے گا نہیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو بچوں کو کہنا چاہیے پہلے جا کے اپنے باپ کو ٹھیک کرو. واحد بات کو بنانا, ان کے پیغام توحید کو آگے بڑھانا, بات کو بڑھانا, بت پرستی کے خلاف آواز بات کو اٹھانا. ابھی تمہارے باپ کو زندہ ہے, پہلے جا کے انہی کو مسلمان بنا لو. مگر کوئی ایک بولنے والا نہیں پیدا ہوا. اب آپ کو اندازہ ہوا تو اس معاشرے سے نبی نے آواز تو اٹھائی تاکہ کردار پیغمبر معلوم ہو جائے. مکے والوں کے درمیان توحید کا پیغام کیوں دیا؟ تاکہ عبداللہ کے مواحد ہونا معلوم ہو جائے. علی کو شریک کے تبلیغ کیوں کیا؟ تاکہ ابو طالب کا ایمان بھی واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد علی. تین صدیوں کے بعد محدث پیدا ہوئے, اور ہزار سال کے بعد محقق پیدا ہوئے, جو طے کر رہے ہیں مسلمان تھے یا نہیں تھے. ارے چھوڑیے, تھے تو انہیں اجر و ثواب مل جائے گا, نہیں تھے تو خدا کے یہاں پہنچ گئے ہیں. جو آپ ہم کو سمجھاتے وہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ہم نے جہاں کسی ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں زبان کھولنے کا ارادہ کیا کہ لے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو, وہ برے تھے تو خدا کیا پہنچ گئے, سزا ملی گئی ہوگی, اچھے تو انہیں ثواب ملے گا, تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو. تو یہی تو ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں. اگر اب وہ طالب مومن تھے تو جنت میں بیٹھے ہوں گے, اگر مومن نہیں تھے اپنی سزا وہ برداشت کریں گے. آپ کو اپنی عاقبت خراب کرنے میں تلے ہوئے ہیں, ورنہ اگر یہ رستہ کہیں کھل گیا تو پھر سبھی کو تحقیق کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا, بلا وجہ ایک پریشانی پیدا ہو جائے گی. چھوڑیے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بخاری پرانی تاریخ پر اتنا اندازہ کر لیے کہ ان کے ایمان کے بارے میں کل بولنے والا کوئی نہیں تھا, ان کے اسلام کے بارے میں کل نقطہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, اور جس کے دور کا انسان اسے کافر نہ کہہ سکے, بعد والے کو کہنے کا حق نہیں ہے. یہ بس ایک لفظ میں نے عرض کیا حکمت پیغمبر کے بارے میں. اب تفصیلات میں نہیں جانا ہے, ورنہ مجھے پورا سلسلہ گزارش کرنا تھا آج, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا شاید مسائل درمیان میں کل اگر آگے تو گزارش کروں گا. یہ پیغمبر اسلام کی پہلی حکمت عملی تھی کہ سرکار دو عالم نے کام اپنی بستی سے شروع کیا, اپنے علاقے سے شروع کیا, اپنے گاؤں سے, اپنے شہر سے, اپنی منزل سے کام شروع کیا تاکہ دنیا والوں کو اندازہ ہو جائے کہ میرے کردار میں صداقت کتنی ہے, میرے بات میں پاکیزگی کتنی پائی جاتی ہے, اور کہیں سے کسی کو شبہ کرنے کا امکان نہ پیدا ہو سکے. اس کے بعد اگر آپ حیات پیغمبر کا یوں ہی جائزہ لیتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد اب پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کا دور آیا. مولا کائنات کی پوری زندگی, چاہے وہ خانہ نشینی ہو چاہے وہ مسند نشینی ہو, پوری زندگی کے ہر عمل میں وہ دقیق مصلحتیں پائی جاتی ہیں, وہ دقیق حکمتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے. میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں تاکہ سلسلہ کلام مرتب رہے اور آگے بڑھ جائے. مولا کائنات کی زندگی کی لاکھوں حکمتوں میں ایک حکمت عملی, صفین کا مارکہ چل رہا ہے اور آخری مرحلے تک مارکہ پہنچ چکا ہے کہ درمیان میں قرآن بھی اس میں آ گیا. پہلے مولا نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ قرآن بھی لے کے آئے ہیں, یہ خالی قرآن کا نام لے رہے ہیں, یہ قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, یہ مکاری کرنے والے ہیں. اب ان کو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوتی تو پیغمبر نے مجھے قرآن کے ساتھ رکھا ہے. علی مع القرآن بل قرآن مع علی, پیغمبر نے مجھے قرآن کے ساتھ رکھا ہے, خدا نے مجھ کو بولتا ہوا قرآن بنایا ہے. اگر یہ قرآن کے ماننے والے ہوتے تو مجھے مان لیتے. لاکھ آپ نے سمجھایا مگر جب قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو حضور نے حکم دے دیا جنگ کو روک دیا جائے, جنگ کو روک دیا جائے. سرکار جب آپ جانتے ہیں کہ یہ خالی مکاری اور ریاکاری ہے, اس میں کوئی واقعی تو صداقت نہیں ہے, تو جنگ کو کیوں روک دیا؟ کیا میری حکمت کو تم نہیں جانتے, میری مصلحت کو تم نہیں جانتے؟ وقت آئے گا کہ اس مصلحت کی صداقت کا اور اس مصلحت کی دقت کا اعلان کرے گا کہ کتنی باریکی پائی جاتی ہے اس مصلحت علی بن ابی طالب میں. فرمایا میں جانتا ہوں کہ روز اول سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں قرآن قرآن. میرے مقابلے میں امت کے بعد ایک ہی نعرہ ہے قرآن قرآن چاہیے قرآن چاہیے. اگر میں نے آج جنگ کو مقدم کر دیا تو میدان کو جیت لوں گا, مگر لوگ کہیں گے علی نے اقتدار حاصل کیا ہے قرآن کو ٹھکرا کے, قرآن کے فیصلے کو نہ مانا اور تلوار کو قرآن سے آگے بڑھا دیا. لہذا میں یہ ممکن ہے کہ جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑ دوں, مگر یہ الزام نہیں لے سکتا کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جو فیصلہ کرنے والے بیٹھیں گے اور کہیں سے ذکر قرآن نہ آئے گا تب پہچاننا کہ میں نے قرآن کو کتنا مانا, انہوں نے قرآن کو کیسے چھوڑا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حکمت کردار مولا کائنات. میں ایک ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آئیے ذرا امام حسن کی زندگی میں امام حسن کی حکمت عملی کا جائزہ لیں, جس پر اس وقت کے لوگ پریشان تھے اور آج بھی بہت سے لوگ پریشان کہ امام حسن نے بلا وجہ حکومت چھوڑ دی. اور حکومت چھوڑ دی تو کسی اچھے شریف سمجھدار پڑھے لکھے متدین انسان کے حق میں چھوڑ دیا ہوتا, ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا, ایسے لوگوں سے صلح کر لیے. کل والے بھی سوچ رہے تھے بعض لوگ کہ مومنین ذلیل ہو گئے, آج بھی کتنے آدمی پیدا ہو گئے جو روزانہ اسی کو بحث کیا کرتے ہیں کہ امام حسن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, امام حسن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. عزیزو یہ تو کربلا میں واضح ہوگا کہ امام حسن کو کیا کرنا چاہیے تھا. میں حکمت امام حسن کے بارے میں فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مانی آپ پہچانیں گے, لفظ میں گزارش کر رہا ہوں. اگر حکمت کو پہچاننا ہے, پیغمبر اسلام کے دور سے جس نے بنی امیہ کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے وہ جانتا ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں ابو سفیان کا طریقہ کار کیا تھا, مولا کائنات کے مقابلے میں ابو سفیان کا اس کے بیٹے کا طریقہ کار کیا تھا, جو اس پوری زندگی کا جائزہ لیے ہوئے ہے. اور جس نے آخر میں یزید کا اعلان سنا ہے کہ نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی خبر, یہ سب بنی ہاشم کا کھیل تماشا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ پورے اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل تماشا قرار دیتے ہیں, بنی ہاشم کی ایجاد تباہ سمجھتے ہیں. انہوں نے اپنے اقتدار کے واسطے جھونگ رچایا ہے, اپنی حکومت قائم کرنے کے واسطے ایک نظام بنا لیا ہے, اس کا نہ واقعیت سے کوئی تعلق ہے نہ خدا سے کوئی تعلق ہے. لہذا تمام تر فکر ہر مرحلے پر یہ ہے کہ اس نظام کو دبا دیا جائے جس نظام کی بنا پر پیغمبر کا نام بلند ہے. یہ پوری تاریخ میں کہاں گزارش کروں گا, اس نظام کو مٹا دیا جائے جس نظام کی بنا پر بنی ہاشم ہمارے مقابلے میں اونچے ہو گئے ہیں. اس لیے کہ ان کا نام جب بھی آتا ہے تو بلندیوں سے لیا جاتا ہے. کیسے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ رسالت ہے جس نے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے. میں تو سیلاب نہیں جاؤں کہ جملے کا پہچان لیں. یہ رسالت ہے جس نے ان کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ان کا نام گلدستے ادا سے لیا جاتا ہے, لہذا رسالت ہی کا مذاق اڑایا جائے, اسی کو کھیل تماشا کرا دیا جائے, اسی کو ڈھونگ بنا دیا جائے, اسی کو کمال کر دیا جائے. اگر رسالت بے وقار ہو جائے گی تو رسول کا کلمہ بلند نہیں ہو سکے گا. یہ فکر تھی جو بنی امیہ میں پائی جاتی تھی اور جس کی برابر کوششیں ہو رہی تھیں. اب امام حسن نے دیکھا کہ نانا نے مقابلہ کیا, اس کے انجام کا مشاہدہ کیا, بابا نے میدان جنگ کا رخ کیا, اس کے انجام کو دیکھا. اس وقت کی ضرورت وہ تھی, وہ بات انجام پا چکی ہے. اب اس کے بعد امام حسن نے ایک تیسری حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. اس حکمت عملی کو پہچاننے کے لیے فقط ایک لفظ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جس کا میں نے میری زندگی کا تعلق بھی دیہات سے ہے, لہذا میں دیہاتی مزاجوں کو زیادہ جانتا ہوں, شاید شہری لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے. ایک صاحب گاؤں کے رہنے والے, ان کے پاس کچھ پیسے تھے. شہر والوں کے پیسے تو اس لیے محفوظ رہتے ہیں جو بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں, بشرطے کے بینک محفوظ رہیں. لیکن بیچارے دیہات میں رہنے والے لوگ, وہ تو اپنے پیسے کے خود ہی محافظ ہوتے ہیں. ایک صاحب کے پاس اتفاق سے کچھ پیسہ زیادہ آ گیا, اب پیسہ رکھے ہوئے ہیں, دن رات اپنے پیسے کی فکر ہے, اپنے پیسے کی حفاظت کی فکر ہے, برابر سونا جاگنا سب ایک ہو گیا ہے, کوئی پیسہ لے نہ جائے, چور نہ آ جائیں, ڈاکو نہ آ جائیں, پریشان ہو جائے. ایک دن کوئی ضرورت پیش آ گئی اور انہیں جانا پڑ گیا کہیں سفر میں, اب پریشان ہیں, سارا پیسہ اٹھا کے لے جائیں. اس زمانے کو چیک چلتے نہیں, ٹریول چیک دیہاتوں میں اور آج بھی نہیں چلتے ہیں, یا سارے سکے لاکھ کے لے جائیں تو یہ تو اور زیادہ خطرناک مسئلہ. گھر میں تو کوئی محفوظ بھی ہے, باہر جس کا بھی چاہے گا لوٹ لے گا. اب بیچارے پریشان ہیں, نہ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, چھوڑ تو چلے جائیں, یہ رحم کسی کے رحم و کرم پر وہ اور مصیبت ہے. آخر میں ایک دوست نے دیکھا کہ آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں, کہ بھائی خیریت تو ہے, کہ ضرورت پیش آ گئی, مجھے جانا شہر, اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس ہے, اب تک میں یہاں تھا تو میں حفاظت کر رہا تھا, اب میں چلا جاؤں گا, اگر لٹ گیا تو کیا ہوگا. متوجہ ہیں, میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, اگر میرا مال لٹ گیا تو کیا ہوگا, کہا کیوں لٹ جائے گا, ارے گاؤں میں سب تو شریف پائے جاتے ہیں, سب اللہ والے مقدس پائے جاتے ہیں. کہا اچھا فلاں کو آپ نہیں جانتے ہیں, ایک آدمی ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا, اس کا پیسہ جاگا ڈالنا, وہ راتوں کو گھروں میں نقب لگاتا ہے, سامان لوٹ لے جاتا ہے. کہ جب آپ پہچانتے ہیں تو کیا پریشانی ہے, توجہ فرمائیں, جب آپ پریشان جانتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے جو گاؤں میں چوری کرتا ہے, تو آپ کو کیا پریشانی ہے, کیا کیسے پریشان, چور کے جان لینے سے کیا مال محفوظ ہو جاتا ہے. کیا جب کوئی پہچان لیا جاتا ہے تو دو ہی راستے ہوتے ہیں, دیکھو آپ ہوشیار بیدار ہیں یا نہیں. اگر چور پہچان لیا جائے کہ خطرہ کس سے ہے تو دو ہی علاج ہو سکتے ہیں, یا اسے بھی اپنے ساتھ لیا جائیے. اور اگر نہیں لے جا سکتے تو بہترین بات یہ ہے کہ پیسہ اسی کے پاس رکھوا دیجیے. جس دن چور کو یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ آپ امانت دار سمجھتے ہیں, جو لوٹنے والا تھا وہی محافظ بن جائے گا. ہمیشہ اسلام میں یہی دو حکمت عملی استعمال ہوئی ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس سے خطرہ ہو اسی کے پاس رکھوا دیجیے, خود ہی محفوظ ہو جائے گا. اس لیے جو خطرناک ہے وہی محافظ بن جائے گا, جب محافظ بن جائے گا مال محفوظ ہو جائے گا. تو میرا مقصد تو یہ کہ مال محفوظ رہے, مجھے شخصیت کا تحفظ نہیں چاہیے, مجھے اپنا تحفظ نہیں چاہیے, مال محفوظ رہ جائے. تو اگر مال کو بچانا ہے, یہی وہ بات ہے جو مولا کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی تھی, جب دو بچوں کے درمیان, بچے کے درمیان اور دو عورتوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا تھا, تو یہی فرمایا تھا کہ بلاخر جو چاہتا ہے مال محفوظ رہے, وہ جانتا کسی کے پاس رہے مگر محفوظ رہے. سمجھو گے آپ نے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں امام حسن نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا تو کیا ہے, امام حسن پہچانتے ہیں خطرہ کس سے ہے, وہ اسی کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا, نہ جنگ کی نوبت آئے گی نہ جھگڑے کا معاملہ ہوگا. وہ اپنا مال سمجھ کے بچاتا رہے گا, میں اپنا مال سمجھ کے محفوظ رہ کے خوش ہوتا رہوں گا. ایک طرح بات بولے محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, میں تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دو تین مثالیں گزارش کر دی ہیں, حالانکہ مثالوں کو واقعی واضح ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک آخری مرحلہ امام حسین کی حکمت عملی کے بارے میں میں چاہتا تھا کہ گزارش کرتا کہ امام حسین کی حکمت مدینہ چھوڑنے میں کیا تھی, امام حسین کی حکمت مکہ کا کرنے میں کیا تھی, امام حسین کی حکمت ارض کربلا کو اختیار کرنے میں کیا تھی. مگر چونکہ کربلا شناسی کے دور میں اس موضوع کے تحت بہت سی باتیں میں گزارش کر چکا ہوں اور ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں, کیسے کہ الحمدللہ زمانے موجود ہیں آپ خود پتہ لگا لیں گے. لیکن ایک آخری بات کہ امام حسین جب عرض کربلا پر آ گئے تو امام حسین کی حکمت عملی پہچانی, کسی اور کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, امام حسین جب مدینے سے نکلے ہیں اس دن سے برابر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ سے کہا, ابن عباس سے پوچھا, ابن عباس سے کہا, محمد حنفیہ کو وصیت نامہ لکھ کے لیا, انہیں بتایا جس کو اور معلوم کرنا تھا ہر ایک کو بتایا. اور یہ بات آج کے دور قدیم سے پیغمبر اسلام بتاتے رہے کہ میرا لال سرزمین کربلا پر شہید کیا جائے گا. یہ بات ہر ایک کو معلوم تھی, جو بھی پیغمبر اسلام سے قریب ہے وہ بھی جانتا تھا, جو مولا کائنات سے قریب تھا وہ بھی جانتا تھا, جو امام حسین کے اعلانات کو سن رہا تھا وہ بھی جانتا تھا. اور امام حسین اس سرزمین کربلا پر دو محرم کو آ گئے کہ جہاں آٹھ دن فقط رہنا ہے اور اس کے بعد یہی شہید ہو جانا ہے, یہی دفن ہو جانا ہے. سب امام حسین کے سامنے سارے حقائق آئینہ ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے جو امام حسین کی نگاہوں سے اوجھل ہو. میں نے خطبات کے ذیل میں اشارہ بھی کیا کہ سرزمین کربلا پر آنے کے بعد بھی امام حسین نے اشارہ کر دیا کہ ہم یہاں آئے ہیں, ہا ہونا محق و رہا لینا, یہی ہماری آخری منزل ہے, اب آگے ہمیں کہیں نہیں جانا. اتنی بات آپ پر واضح ہے, اب ایک لفظ سن لیجیے اور ذکر مسائل. یہ امام حسین کو معلوم ہے کہ خالی آٹھ دن یہاں رہنا ہے اور آٹھ دن کے اندر زندگی کا فیصلہ ہو جانا ہے. جتنے میرے ساتھی ہیں یا یہیں دفن ہو جائیں گے اور جو بچ جائیں گے وہ یہاں نہیں رہیں گے, وہ آگے چلے جائیں گے. تو جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ فقط آٹھ دن یہاں رہنا ہے اور ہمارے ساتھ والے دو حصے میں تقسیم ہو جائیں گے, کچھ شہید ہو جائیں گے دفن ہو جائیں گے, جو زندہ رہ جائیں گے وہ چلے جائیں گے, یعنی یہاں رہنا کسی کو نہیں ہے, تو آخر اتنی بڑی زمین کو 60,000 درہم دے کر خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا کہنا ہے؟
سبحان اللہ. کون سا یہاں محل بننے والا ہے, کون سا قصر بننے والا ہے؟ ایک زمین ہے, عام زمین ہے, کوئی بھی انسان انتقال کر جائے گا یا مارا جائے گا زمین میں دفن ہو جائے گا, اس کے دفن ہونے میں کوئی شریک کا تو نہیں ہے. لیکن امام حسین نے آنے کے بعد اس پورے علاقے کو پہلے خریدا, اگرچہ خریدنے کے بعد انہی لوگوں کے انتظام میں اور انہی کے حوالے کر دیا جن سے لیا تھا, ان مخصوص شرائط پر جو آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن بس میں ایک حکمت حسین پر ایک لفظ کہنے کے بعد ذکر مسائل کرنا چاہتا ہوں کہ جب معلوم ہے یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے, یہاں کوئی مکان نہیں بنانا ہے, یہاں کوئی منزل نہیں بنانا ہے, تو امام حسین نے اس علاقے کو خریدا کیوں؟ اور اگر خالی یہ خیال تھا کہ 72 آدمیوں کو دفن ہونا ہے تو 72 کے دفن کی کیفیت بھی آپ کو ہی معلوم ہے اور امام حسین بھی معلوم تھی. ایک گنج شہیدہ جس میں سارے شہید اور دو تین قبروں کی اور جگہ چاہیے, اتنی جگہ کے واسطے اتنا بڑا علاقہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکمت فرزند رسول پہچانی, مسئلہ نہ زندہ رہنے کا ہے, نہ مکان بنانے کا ہے, نہ آباد ہونے کا ہے, نہ 4 قبروں کی جگہ کا ہے. اتنا بڑا علاقہ امام حسین نے خریدا اور پہلے علاقے میں اپنا بنایا, اس کے بعد قیام فرمایا. بہت ہمارے اس لیے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ رہتی دنیا تک جب جنگوں کے بارے میں فیصلے ہوں گے, توجہ کریں, تو دنیا کی ہر لڑائی میں ہر فریق یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے کو مظلوم ثابت کرے. کاش میرے پاس تفصیل کا وقت ہوتا. ہر لڑنے والے فریق یہ فکر ہوتی ہے کہ دوسرے کو ظالم بنائے, اپنے کو مظلوم کرا دے. اور ظالم مظلوم کے فیصلے کا ایک ہی طریقہ دنیا والوں نے کرا دیا ہے, یہ دیکھو جارے کون ہے. حملہ آور کون ہے؟ حملہ آور طے ہو جائے گا وہی ظالم ہوگا، جس پہ حملہ کیا جائے گا وہی مظلوم ہوگا. اور جارے طے کرنے کے لیے طے کیا جاتا ہے کہ جنگ کس کی زمین پر ہو رہی تھی. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، جنگ کس کے علاقے میں ہو رہی تھی؟ جس کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہے سمجھو دوسرا حملہ آور ہے. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، حملہ کرنے والا دوسرا ہے. پہچانو حکمت حسین ابلانی. جب تک یزیدیت حسین کو جارح قرار دیتی رہے گی، ضمیر کربلا آواز دیتی رہے گی، یہ حسین کا خریدا ہوا علاقہ ہے. جو جارح وہ جارح تھے، حسین جارح نہیں تھے. ایک آواز تو محمد و آل محمد. امام حسین نے تو اپنی زمین پر قیام کیا تھا. اب اس کے بعد جو کوفے کی فوجیں آ رہی ہیں، یا شام کے لشکر آ رہے ہیں، یا کہیں تو کوئی آ رہا ہے، یہ سب وہ ہیں جو زمین حسین پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو ضمیر فرزند رسول پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ ہیں جو جارے ہیں، یہ وہ ہیں جو حملہ آور ہیں، یہ وہ ہیں جو ظالم ہیں. تو اگر سیاسی نقطۂ نظر سے بھی واقعہ کربلا کا فیصلہ کیا جائے گا تو مظلومیت حسین کا حصہ ہے، اور ظالم وہ ہیں جنہوں نے فرزند رسول الثقلین پر حملہ کیا تھا. اور اس کے بعد بھی امام حسین نے آخری سانس تک چاہا کہ جو قدم اٹھے وہ قدم حکیمانہ، تاکہ میرے عمل کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان کوئی نقطۂ اشکال نہ اٹھا سکے، اور اس کے بعد دنیا میں جو بھی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہے وہ میری ہی سیرت کو، میرے ہی کردار کو نمونۂ عمل بنائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فرزند رسول الثقلین جب مدینے سے باہر آئے تو ایک طرف تو یہ دیکھا گیا کہ امام حسین اس کمسن بچے کو بھی لے کے چلے جو 5 مہینے گزرنے کے بعد 6 مہینے کا ہو گیا. چھوٹی بچیوں کو لے کے چلے، گھر کے بچوں کو لے کے چلے، سبھی کو لے کے چلے. اور ایک طرف یہ بھی دیکھا کہ کچھ خاندان کے بزرگ بڑے افراد ہیں مگر امام حسین ان کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ حکمت حسین ابن علی ہے کہ کچھ یہاں رہیں اور کچھ جائیں. جن کے لیے مقدر یہ ہے کہ جائیں انہیں لے کے جا رہے ہیں، جن کے لیے مصلحت یہ ہے کہ رہیں انہیں چھوڑ کے چلے. وہ افراد جن کو امام حسین چھوڑ کے چلے ہیں، انہی افراد میں ایک جناب عبداللہ ابن جعفر بھی. نہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے اخلاص میں کوئی کمی ہے، نہ ایمان میں کوئی کمی ہے، نہ شجاعت میں کوئی کمی ہے، نہ تقویٰ میں کوئی کمی ہے، مگر مصلحت حسین یہ ہے کہ رہیں. اور اس مصلحت کا ایک رخ تو پہلے ہی سامنے آ گیا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے حاکم مدینہ پر حجت تمام کرنے کا انتظام کیا. جب فرزند رسول چلنے لگے تو حاکم مدینہ کو جا کے سمجھایا، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ نبی زادے کا وطن، یہ پیغمبر کا مدینہ ہے، اور پیغمبر کے وطن میں نبی کا نواسہ نہ رہ سکے کس قدر شرمناک بات ہے، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ نبی کا نواسہ اپنے نانا کے وطن میں نہ رہ سکے. کچھ تو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کے لال کو پیغمبر کے وطن میں امان نہ ملے، کیا فرق ہوگا تم جیسے اہل مدینہ میں اور کفار مکہ میں، تو انہوں نے نبی کو وہاں نہ رہنے دیا اور تم نے نبی کے نواسے کو یہاں نہ رہنے دیا. ایسی تقریر کی جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہ حاکم مدینہ اپنے اقدام کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اچھا اگر حسین رہنا چاہیں تو ہم انہیں امان دے سکتے ہیں، اگر رہنا چاہیں تو امان دے سکتے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر جو ان مصلحتوں کو نہیں جانتے ہیں جو امامت کی مصلحتیں ہیں، خوش ہو گئے، آئے فرزند رسول کی خدمت میں. کہا میں نے حاکم سے بات کر لی ہے، حاکم اس بات پر تیار ہو گیا ہے کہ اگر آپ مدینہ رسول میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، آپ کو امان مل جائے گی. فرمایا آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں جن باتوں کو میں جانتا ہوں، اور جن باتوں کو نانا نے مجھ سے بتایا ہے. وقت آ گیا ہے کہ میں وطن کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ امان نامے یا امان کے پیغامات قابل اعتبار نہیں ہیں، لہذا میں جاؤں گا. نبی کے نواسے یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ جائیں گے؟ فرمایا ہاں یہ طے ہو گیا ہے کہ میں وطن چھوڑ کے جاؤں گا. کہا اچھا اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے چلیے. کہا مصلحت پروردگار یہ ہے آپ یہیں رہیں، مصلحت یہ ہے کہ میں جاؤں اور مصلحت یہ کہ آپ رہیں. اے حسین، آپ مصیبتوں کی خبر سنا کے اکیلے جانا چاہتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ مبتلا مصیبت ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے جب معلوم ہوگا تو میں آپ کے کیسے کام آؤں گا؟ تو کم سے کم اتنا ہی کرے کہ یہ میرے دو بچے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ خدا نہ کردہ اگر کوئی مصیبت آئے اور میں آپ کے کام نہ آ سکوں تو کم سے کم یہ میرے بچے ہی آپ کو قربان ہو جائیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس ارباب اعضاء، میں بیان کو آخری منزل تک لے آیا. ایک طرف جناب عبداللہ ابن جعفر نے یہ اہتمام کیا، اور دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ثانیہ زہرا آئیں اور عبداللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، چہرہ اداس خاموش بیٹھی. جناب عبداللہ نے کہا، بنت فاطمہ، آج آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں، خاموش دیکھ رہا ہوں، کچھ بولتی بھی نہیں ہے، کوئی فرماتی بھی نہیں. خیریت تو ہے؟ کہ عبداللہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ بھیا جا رہے ہیں. ہاں مجھے معلوم ہے، مولا نے فرمایا ہے کہ حکم ہے پیغمبر کا، میں جا رہا ہوں. کہا، اے عبداللہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زینب نے اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں کہا. دختر زہرا، پھر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا، میں بھائی کے پاس گئی، بھیا نے کہا میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، مگر تم پر عبداللہ کا بھی حق ہے، جاؤ اسے اجازت لے کے آؤ. والی آپ فرمائیے کہ اب کیا فرماتے ہیں. کہ اگر مولا لے جانے کے لیے تیار ہے تو میں کون روکنے والا. ثانیہ زہرا اٹھی اور مطمئن نفس کے ساتھ بھائی کی خدمت میں آئی. بھیا، میں عبداللہ سے رخصت ہو کے آ گئی، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی. قافلہ مدینے سے چلا، مکہ آیا، آٹھ ذوالحجہ کو مکے سے قافلہ چلا، زمین کربلا پر قافلہ وارد ہو گیا. جب عاشور کی رات آئی اور آخری گفتگو تمام ہو گئی، بہن نے بھائی سے پوچھا، بھیا، آخری گفتگو کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا، بہن، بس یہ آخری رات ہے، کل بہن بھائی میں جدائی ہو جائے گی، کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے. ساری خواتین نے سنا کہ کل قربانیوں کا دن ہے، اب جو عاشور کی رات گزر رہی ہے، مورخین کی رسائی قیام حسینی تک نہیں ہے، مگر جذبات کی رسائی ہر جگہ ہے. زیادہ مورخین نے، محدثین نے، مقتل لکھنے والوں نے ان جذبات کی تصویر کشی کی ہے کہ یہ رات قیام حسینی میں کیسے گزری. بیویوں کا جذبہ قربانی انہیں آمادہ کر رہا ہے، ہر خاتون اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، بنی ہاشم میں کوئی نہ جانے پائے، پہلے تم قربان ہو جانا، پہلے تم مولا کے قدموں پر قربان ہو جانا تاکہ میں سیدانیوں کے سامنے جانے کے قابل رہ جاؤں. ہر طرف ایک ہی چرچا ہے. اور ثانیہ زہرا اپنے سامنے گود کے بالوں کو بچھائے گئے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے میرے لال، کل قربانی کا دن ہے، ماموں پر قربان ہونا ہے، اور بیٹا دیکھو داد شجاعت دے کے قربان ہونا ہے. اللہ نے تمہیں دوہرا ترکہ دیا ہے، دادا جعفر طیار، نانا حیدر کرار. میدان میں یوں جہاد کرنا کہ کوئی جعفر طیار کی شان کو پہچانے، کوئی حیدر کرار کے انداز کو پہچانے. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواز علی کے ہیں. اجرکم اللہ، رات گزری، یہاں تک کہ قربانیوں کا وقت آیا، جب چاہنے والے کام آ گئے اور بنی ہاشم میں اولاد عقیل بھی قربان ہو گئی، تو ایک مرتبہ پھر اداس چہرے کے ساتھ بہن بھائی کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. زینب، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں بھیا، کچھ تو کہنا ہے. کہا، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا، دیکھ تو رہے ہیں آپ، ایک کے بعد ایک جا کے قربان ہو رہا ہے. اے بھیا، ایک بات مجھے آپ سے کہنا ہے، اور اس اعتماد کا کہنا ہے کہ زینب کی بات آپ کان نہیں کرتے. بس دو جملے عزیزوں، شبیہ تابوت کی زیارت بھی آپ کو کرنا ہے، میں بیان تمام کروں دو تین منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. اے بھیا اس اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے زینب کی کوئی بات آج تک ٹالی نہیں ہے. کیا زینب بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا کہا؟ مولا میرے ماں جائے میرے گود کے بالوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. فرزند رسول نے سر جھکا لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے زینب تم نے عجب سوال کر لیا, مگر کیا کروں آج قربانی کا دن ہے, آج سب کو راہ خدا میں قربان ہو جانا ہے. جاؤ میں نے اجازت دے دی, جاؤ میں نے تمہارے لال کو اجازت دے دی. ماں نے بیٹوں کو سجایا, بتا غریب گیا, بیٹوں کو سجا کے میدان کی طرف بھیجا. دونوں لال چلے, میں منے کی طرف آئوں چلے, میں سرے پر محمد چلے, اور دونوں زینب کے لال مصروف جہادی ہیں. بانتے بانتے جو ایک بھائی نہر کی طرف چلا تو دوسرے نے پکار دے گا, بھیا قدم آگے نہ بڑھانا, قدم آگے نہ بڑھانا, اے بھیا دریا کا رخ نہ کرنا, علی اکبر چاہتے سکینہ پیاسی ہے, دادے شجاعت دیتے رہے یہاں تک زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرے. آواز مولا مولا غلاموں کی خبر لیجیے, مولا حسین مقتل میں چلے, عباس کو ساتھ لے کے چلے, بچوں کے سرانے آئے, ایک لاش کو عباس نے اٹھایا, ایک لاش کو حسین نے اٹھایا, لا کے خیمے میں رکھا. فضا دور کی آئی, شہزادی چلیے آپ کے لال آئے. بدرونے والوں پر جس طرح ہو گئی, چلیے آپ کے لال آئے. کہا میں کیا کروں, میں نے کوئی واپس آنے کے لیے بھیجا تھا, یہ کیوں پرچ کے آئے؟ کہا چل کے دیکھیے کیسے آئے. اب جو مل کے دیکھا تو پہلے خیمہ میں دو لاشیں, زینب نے سر سجدے میں رکھ دیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے مجھے بھیا کے سامنے گرو گرو کر دیا. شاباش میرے لال, تم نے ماں
ملے کو جگتا کے 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 ملے ک Oh, no. आप हजरात के दर
اتفاق ہے کہ آسور جائے تنبیر نہیں لگائی جائے دنیاوں کا استعمال نہیں ہوگا آپ کو اپنے
Thank you. Thank you. Bye. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة من سائر العالمين.
يا أهل المجتبى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مهين الضعفاء السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى جدك وابيك وعلى امك وابيك وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مهين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا غيث الشيخ والثوار في يوم الجزاء يا علي بن قوس الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأصل والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعل الله من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مؤمنات کے لیے اعلان ہے کہ انشاءاللہ ان کی مجلس کل دن میں ٹھیک 3:30 بجے ہوگی اور بعد مجلس چلی ہے اخبار حضرت اشرف کا بلانا ہوگا